بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 مئی 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اجتماعی توبہ کے عملی تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، گزشتہ 2 اجتماعات جمعہ سے ایک مضمون ہے جو ایک تسلسل سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ کو یاد ہوا ہوگا کہ بات کا آغاز ہوا تھا کہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، سنگین، نہایت محیب، تشویشناک، اندرونی طور پر بھی ملک کرائسس کا شکار ہے. بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کرپشن ہے. بیرونی اعتبار سے دیکھیں تو امریکی دباؤ ہے، بھارت کا پریشر ہے، اور پوری دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو اس کا الزام پاکستان کو دیا جاتا ہے اور ہم دیوار سے لگ جاتے ہیں، ڈیفنسو پر آ جاتے ہیں. یہ جو صورتحال ہے کہ جس کی خاطر ہم نے سب کچھ قربان کیا، وہ ہمارا بدترین دشمن بن کے سامنے آیا ہے، امریکہ. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ہماری ایٹمی صلاحیت اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کٹکتی ہے. پاکستان کو ایٹمی تنصیبات سے محروم کرنا ان کا اولین ایجنڈا ہے، سب کو معلوم ہے. وہ کیانی ہوں، وہ زرداری ہوں، وہ گیلانی ہوں، سب جانتے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر پاکستان کو کمزور کرنا، بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، یہ بھی ان کا ایجنڈا ہے. ان حالات میں یہ بات، اس پر تو اتفاق ہے سب کا کہ واقعی ملک بدترین، مشکل ترین، نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. لیکن حل اس مسئلے کا کیا ہوگا، اس سے پہلے تشخیص ضروری ہے. یہ سب کچھ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک آسان راستہ یہ ہے کہ عوام اس کا الزام ڈال دیتے ہیں حکمران طبقہ. ایسا 50 سالوں میں ہمیں ایسے حکمران نصیب ہوتے رہے جو نااہل تھے، جو کرپٹ تھے، جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دیے رکھی، جنہوں نے اس ملک کی لٹیا ڈبو دی. ایک سوچئے کہ نہیں، یہ ہمارے اجتماعی جرائم کی سزا ہے. چنانچہ قرآن و سنت سے جب ہم رجوع کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہوا کیوں، اس خاص اینگل سے اگر آپ غور کریں کہ پاکستان جب آزاد ہوا 1947 میں، تو بھارت بھی آزاد ہوا تھا انگریز کی غلامی سے. بھارت معاشی طور پر بڑا مستحکم ہے، وہ ملک اپنی جگہ مسائلستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جتنی زبانیں ہیں، جتنی نسلیں ہیں، جتنے مسائل اس کے ہیں، پاکستان کے تو تھے ہی نہیں. لیکن وہ سٹیبل ہے، اس وقت دنیا کی منی سپر پاور بن رہا ہے، معاشی طور پر انتہائی سٹیبل ہے، دنیا کی دوڑ میں ہم سے بہت آگے ہے، سیاسی میدان میں وہ ہم سے بہت زیادہ میچورٹی انہوں نے دکھائی ہے، ہمیں کیا ہوا؟ ہمارا آئی کیو لیول کم ہے، نسلی اعتبار سے ہم کم تر ہیں، یہی نسلیں ادھر ہیں، وہی نسلیں ادھر آباد ہیں۔ یہ غور طلب بات ہے کہ کیوں وہ اتنا آگے نکل گئے اور ہم اتنے پیچھے رہ گئے، اور اتنے پیچھے رہ گئے کہ اب ساری دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ کب یہ ملک بکھرتا ہے، مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ تاریخیں دی جا رہی ہیں اور روڈ میپس بن رہے ہیں اس ملک کو بلکنائزیشن کا شکار کرنے کے لیے۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، جیسے کہ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں، پہلی تقریر میں عرض کیا تھا، ہماری اپنی بدعمالیوں، سیاہ کاریوں اور قومی جرائم کا یہ نتیجہ ہے، ان کی سزا ہے۔ میں نے بہت سے مقامات قرآن سے کوٹ کیے تھے، لیکن اس وقت ریپیٹ نہیں کروں گا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ ہم پر اس وقت وہ عذاب مسلط ہے جو یہود پر تھا، ذلت اور مسکنت کا عذاب۔ بڑے بڑے قومی جرائم کیا ہیں، صرف گنوا دیتا ہوں۔ 65 سالوں میں آج تک ہم نے دین کو قائم نہیں کیا، شریعت کو نافذ نہیں کیا، اور اللہ سے بغاوت کا رستہ اختیار کیا۔ سودی معیشت ہے پورے ملک کی، اور عوام بھی ہنیئن مریا سود کھا رہے ہیں۔ اس پر کوئی تشویش نہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کر جو یہ ہم کھا رہے ہیں، یہ کیا کھا رہے ہیں، اور اللہ اور رسول کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں، حالت جنگ میں۔ تشویش صرف اس پر ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس سے کہیں زکات نہ کاٹ لی جائے، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، غور اس پر ہوتا ہے۔ یہ فیکٹس ہیں، آپ کو خوب معلوم ہے۔ قومی جرائم بڑے بڑے، دین سے بے وفائی ہی نہیں، غداری، نتیجہ ذلت اور مسکنت کا عذاب ہم پہ مسلط ہے، بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہے۔ یہ میں آیات آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ نحل کی آیت 112 کے حوالے سے۔ اسی طرح نا اہل اور ظالم اور خود غرض اور مفاد پرست حکمران جو مسلط ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے خارج سے جو کوئی بیرونی بڑی قوت آ کر حملہ آور ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ بعض اوقات بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ الزام سارا امریکہ کو دے دیں چاہے، لیکن امریکہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اسے ہم پر کسی نے مسلط کیا ہے، اور کسی وجہ سے کیا، اس وجہ کو تلاش کرنے کی ضرورت۔ چنانچہ جب بات سمجھ میں آ گئی کہ جرائم تو ہمارے اپنے ہیں، دین سے بے وفائی اور غداری، اصل مسئلہ یہ ہے۔ حل بھی پھر بالکل واضح ہے، جن جرائم کی سزا کے طور پر یہ عذاب ہم پر مسلط ہوئے ہیں، ان سے توبہ کریں اور اپنا قبلہ درست کر لیں، بات ختم، سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ حل یہ ہے کہ اجتماعی توبہ، قوم یونس کی طرح کی اجتماعی توبہ۔ عذاب ہلاکت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ٹال سکتا ہے، آج بھی یہ قوم توبہ کرے۔ پھر سوال یہ آیا تھا کہ اس توبہ کے طریقہ کیا ہو، توبہ کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی جائے، صبح و شام استغفار کرتے رہیں لیکن پرنالہ وہیں گرتا رہے، شب و روز کے معاملات ہمارے وہی ہوں، وہی لچھن، وہی انداز زندگی کہ وضع میں تم ہوں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اور صبح و شام استغفار کی تسبیح پھیر لیں، یہ توبہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ دھوکہ ہے، خود فریبی۔ اللہ کو ہم دھوکہ دے نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، اس میں کمی ہم نہیں کرتے، لیکن دھوکہ دے نہیں سکتے۔ چنانچہ سچی توبہ کیا ہے، اس کے بھی نقاب گن لیجئے۔ پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع، اعتراف جرم، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، واقعی ہم نے اپنا قبلہ جو ہے وہ واشنگٹن کو بنا لیا تھا، اور آج ساری دنیا میں جو دجالی تہذیب ہے، شیطانی تہذیب اور ثقافت، اسی کو ہم نے اون کر لیا، اسی کو ہم نے اوڑھنا بچھونا بنایا. آئندہ توبہ کرتی ہے، تیرے بتائے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، وہ صراط مستقیم قرآن و سنت کا راستہ. چنانچہ توبہ کی شرائط میں قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے ایک سے زائد مرتبہ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے لیکن اگر آدمی پشیمانی کے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، جرم کا احساس ہوگا تبھی پشیمانی کے جذبات ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو پشیمانی ہوئی تھی، ایک غلطی ہوئی تھی ان سے، اللہ کا حکم توڑ بیٹھے تھے. قرآن نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا، ایک غلطی ابلیس سے ہوئی تھی، اس نے ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کا حکم توڑا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. ایک حکم حضرت آدم سے اور حضرت حوا سے، اس کی حکم عدولی ہوئی، طرز عمل میں جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ آدم و حوا نے اللہ کی جناب میں توبہ کی، پشیمانی کے جذبات کے ساتھ متوجہ ہوئے، تو الفاظ بھی اللہ نے تلقین فرما دیے، ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار یقیناً ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا تھا، غلطی ہم سے ہوئی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہی ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو پھر تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. یہ آغاز ہے توبہ. اس کے بعد پھر اپنا قبلہ درست کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اہل ایمان پورے اطاعت میں داخل ہو جاؤ، پورے دین کو اختیار کرو، جزوی اور پارشل اطاعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. زندگی کے مختلف مستقلاً کچھ حصوں میں تقسیم کر لینا، فلاں فلاں معاملے میں تو اللہ کا حکم مانیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن جو زندگی کے دوسرے اہم معاملات ہیں، معاشی معاملہ، معاشرتی معاملہ، یہ تو آج کے زمانہ اور دور کا جو چلن ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو ہم تو نکو بن جائیں گے، اجنبی قرار پائیں گے، لہذا یہ نہیں ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے. یہ جو تقسیم ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. یہ سارے احکام کس کے ہیں؟ اسی رب کے، اسی آقا کے، مالک کے. ہم کون ہوتے ہیں انہیں تقسیم کرنے والے کہ یہ حکم تو مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے؟ اور اگر یہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم چلو کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ طرز عمل اطاعت پر مبنی نہیں ہے، بغاوت پر مبنی ہے. چنانچہ اسی لیے اس کی سزا بھی قرآن مجید میں بہت سخت آئی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں نے عرض کیا تھا، وہ آیت بھی سنائی تھی. حاصل کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل و خوار کرتا ہے اللہ، اور آخرت میں سخت ترین عذاب میں لوٹاتا ہے. یہ اس کی سنت. لہذا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین پر عمل کرنا ہے، معاشرت، معیشت، تمدن، ثقافت، رسومات، عبادات، ہر معاملے میں. اور اسی عمل کا ایک پہلو وہ بھی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد بھی کرنی ہے. یہ کام بھی مسلمانوں کی ذمہ ہے. صحابہ کرام مدینہ کی گلیاں چھوڑ کر جس مشن پر نکلے تھے وہ یہ مشن تھا، غلب و اقامت دین کی جدوجہد، اور اس کے لیے جہاد و قتال، ورنہ کیا ضرورت تھی مدینہ کی گلیاں چھوڑنے کی؟ وہ وہاں مجاور بن کے بیٹھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، وہ دین کو زیادہ سمجھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا اصل تقاضا کیا ہے وہ جانتے تھے. چنانچہ وہ نکلے، اور کس طریقے سے انہوں نے وقت کی دو سپر پاور سے بیک وقت تک کر لی ہے. چند ہزار تھے اور لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز جو ہیں وہ پرشین امپائر کے پاس ہیں، لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز جو ہیں وہ رومن امپائر کے پاس ہیں، دونوں سے ٹکرا گئے، اور اس مشن کو 20-25 سال کے اندر اندر اللہ کے دین کو انہوں نے غالب کر دیا، اس وقت کی معلوم دنیا کے بڑے حصے پر. یہ تقاضا ہے ہم سے، یہ رب کا تقاضا ہے، اور اگر یہ کام کرو گے تو اللہ نے فرمایا تب اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ قرآن میں دو جگہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، آج ہم اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہیں. وجہ میں بتا چکا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نہ رحمت ہمیں حاصل ہے اللہ کی اور نہ نصرت. اللہ تعالی نے ہمیں اغیار کے حوالے کیا ہوا، ٹھیک، جب تم نے رب سے بے وفائی کی ہے، دین سے غداری کی ہے، تو پھر جاؤ، چھوڑ دیا. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. جملہ شرطیہ ہے لیکن اس کے اندر ایک بات امپلائڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اور جب وہ مسلمانوں کی پشت پر ہوتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتی. آ بھی نہیں سکتی، کیسے آ سکتی؟ کل کائنات کا مالک ہے، کل قوت و اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وَإِن يَفْضُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اپنی نصرت اپنی مدد جو ہے اس کا ہاتھ کھینچ لے تم سے، اور وہ ایسے تو نہیں کھینچے گا، تم رب کی وفاداری کرو اور وہ ہاتھ کھینچ لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی تو محبت ہے ہی اہل ایمان کے ساتھ، ان اللہ لمع المحسنین، وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اس کی مدد مسلمانوں کو حاصل ہے. لیکن اگر مسلمان ہی اللہ سے بے وفائی کریں، اس کے دین سے غداری کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا. اور جب یہ صورتحال ہو جائے کہ اللہ کی نصرت نہ ہو، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے دنیا کی ایسی طاقت کے جو اللہ کے بعد اور اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لہذا دامن ایک ہی ہے. اب رحمت اور نصرت چاہیے تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ معاملہ دو طرفہ ہے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ پھر تمہارے قدموں کو جما دے گا، جس کی ہمیں آج سخت ضرورت ہے. دنیا کی سب سے بڑی قوت ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، اس وقت جو اپنے آپ کو سول سپریم پاور اور ارتھ سمجھتے ہیں، وہ لٹھ لے کر پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کیا شک. اس کے لیے ہمیں زیادہ بڑی قوت کی مدد درکار ہے، اور وہ مدد، وہ قوت مدد کرنے کے لیے تیار ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہرو منزل ہی نہیں. تو اس کی مدد تب آئے گی جب تم رب کے وفادار بنو گے اور اس کی مدد کرو گے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اور جو اس کے خلاف بغاوت ہے اس وقت کل روح ارضی پر، آج شیطان کی حکومت ہے، شیطان کا راج ہے. یہ جو مادر قدر آزاد تمدن ہے، ثقافت ہے، بے حیا تہذیب ہے، یہ کس کی تہذیب ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں فوش باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ تو اس کی تہذیب ہے. یہ سودی تہذیب کس کی ہے؟ وہ فقر کے اندیشے سے تمہیں سود کی طرف لاتا ہے. یہ ہے سارا معاملہ. لہذا اس اللہ کے خلاف بغاوت کو فرض کرنے کے لیے، کچلنے کے لیے، اور رب کی دھرتی پر رب کا نظام قائم کرنے کے لیے ایفرٹ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 20 کروڑ کی آبادی میں سے چند سو افراد یہ کام کر لیں گے تو ساری قوم کا بیڑا پار ہو جائے گا. معاملہ اجتماعیت کا ہے. اجتماعی سطح پر جب تک قوم بحیثیت مجموعی اپنا قبلہ درست نہیں کرتی، قوم کے قابل ذکر تعداد اگر صحیح رستے پر نہیں آتی، دنیا میں قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی. مدد تب آئے گی جب مسلمان بحیثیت مجموعی، ورنہ اکا دکا تو لگے ہوئے ہیں. شاید ان کی وجہ سے ہی ابھی تک آزاد بھی جو ہے وہ رکا ہوا ہے، جس سے کہ سکولت فی السماوات والارض، آسمان و زمین بوجھل ہو رہے ہیں، عذاب جو ہے گویا کہ تلا کھڑا. باہر کیف یہ سیدھا سا راستہ ہے، خود پورے دین پر عمل کرو اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو تو اللہ کی رحمت اور نصرت سب تمہارے ساتھ ہے. اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، بالکل صحیح ترجمانی ہے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کا مطلب کیا؟ یہ مشن کس کا تھا؟ پوری زمین پر، کل روح عرضی پر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرنا. تین مرتبہ ہے قرآن میں اس طرح کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بن سبھی مشن. اسی کام کے لیے صحابہ جو ہے انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی تھی، وہ مددگار بن گئے تھے، معاون، اس مشن کو آگے بڑھانے والے. تو بہرحال تب اللہ کی مدد آئے گی. اب آخری بات یہ آئی تھی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھیے آج کل یہ مضمون شاید آج مکمل نہ ہو سکے، کیونکہ میں اشارہ کروں گا طریقہ کار کے حوالے سے. پاکستان میں مختلف مکاتب فکر ہیں جو اس وقت اپنے اپنے انداز سے جدوجہد کر رہے ہیں، سرگرم عمل. ایک رائے یہ ہے کہ بس دعوت کا کام کرتے رہو، معروف کی تلقین کرتے رہو اور مسلمانوں کو ایمان کی طرف بلاتے رہو، جب سب ٹھیک ہو جائیں گے تو خود بخود معاشرہ بدل جائے گا، دین قائم ہو جائے گا. ایک رائے یہ، ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، ہاں آج کل ایک راستہ ہے جو جدید دور میں عصر حاضر میں انسانیت جو ہے اس کو بھی اکنالج کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الیکشن پالیٹکس میں آ کر عوام کو اپنا ہم خیال اور ہم نوا بنا کر ان کے ووٹوں کے ذریعے، اور آپ پہنچ جائیں پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں جا کر آپ کی اکثریت ہوگی تو آپ اپنی مرضی کا نظام تشکیل دے سکیں گے. زیادہ تر دینی جماعتیں اس وقت اس رخ پر ہیں، الیکشن پالیٹکس اس انداز سے جا کر جو ہے جب پہنچیں گے تو دین کو قائم کر لیں گے. کچھ لوگ اس سے بالکل یوں کہنا چاہیے کہ مایوس ہو کر اس کے بالکل اپوزٹ ایک اور رستے پر چلے گئے ہیں، وہ ہے بلٹ کا راستہ. بیلٹ کا راستہ نہیں، بلٹ کا راستہ. یا اٹھا لو ہتھیار اور اب یہ جو کسٹوڈین ہیں اس باطل نظام کے، طاغوتی نظام کے، ان سب کو جو ہے وہ ختم کرو، ان کے خلاف مسلح بغاوت. چنانچہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے کہ اس کا طریقہ صحیح طریقہ ہے کیا. اور رہنمائی کے لیے اصل سورس ہمارے پاس ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کی حیثیت سے اس جدوجہد کا آغاز کیا اور اپنی حیات طیبہ میں 21 سال کے اندر اندر پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین قائم اور غالب کر دیا. اور اس ساری جدوجہد میں ہمیں حضرت موسیٰ والا عصا نظر نہیں آ رہا، بلکہ سیرت کا آپ مطالعہ کریں گے تو یہ انسانی سطح پر ساری ایفرٹ ہوئی ہے جدوجہد، قدم بقدم چل کر. اس لیے کہ اب قیامت تک مسلمانوں کے ذمہ یہ فریضہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا ہے جو بقیہ نوع انسانی کے لیے حجت بن سکے، آئندہ مسلمان یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو وہ عصا ہی نہیں ہے، ہم کیسے قائم کریں. چنانچہ آپ نے سارا کام اس طریقے سے کیا. اسی حوالے سے آپ نے محترم ڈاکٹر صاحب کی زبان سے وہ الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ اگرچہ ایک جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلا شبہ یہ ہے کہ تمام انبیاء میں جو اوصاف حمیدہ اور خصائل تھے وہ سب آپ کے ہاں جمع ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچہ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری. لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو عام طور پر نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل نے جو تکالیف اور جو آزمائشیں جھیلی ہیں تنہا وہ ساری تکالیف اور آزمائشیں مجھ پر آئیں. تفصیلت کا اس پہلو سے آپ مطالعہ کریں گے تو اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اور محترم والد صاحب اس کا تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں سیرت کے جلسوں میں اسی سال ربیع الاول. لیکن بہرحال آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے، ایک کام کیا ہے، ایک شخص فرد واحد کی حیثیت سے اس عمل کا آغاز کیا اور آہستہ 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 آہستہ، اور اس میں دو پہلو ہمیں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں آپ کی اس جدوجہد کے. ایک دور وہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ بندے رکھو، تم دعوت کا کام کرتے رہو، زبان سے حق کا اعلان کرتے رہو، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، تمہیں گالیاں سننی پڑیں، تم پر پتھراؤ ہو، برداشت کرو سب، جواباً ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اسی کی تائید ہوئی ہے قرآن مجید میں، الم تر اذ الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، یہ سورت مدنی ہے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں یاد کرو، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب تم سے کہہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو، اور یہ حکم اگرچہ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ نے اون کیا، یہ ہماری طرف سے ہی تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لہذا وہ وقت تھا، اور قرآن مجید میں اس کے حوالے سے وہ ہدایت ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، بلاؤ اللہ کی طرف، سب سے بہتر بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، آؤ دین کی طرف، اور اس رستے میں اگر کوئی تمہیں گالی دے تو ویسے تو تمہارا حق ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بدلہ لے سکتے ہو، گالی کے جواب میں گالی دے سکتے ہو، تو تھپڑ مارے تو جواباً تھپڑ رسید کر سکتے ہو، لیکن مقام دعوت کا تقاضا کیا ہے، ادفع بالتی ہی احسن، اب گالی کے جواب میں گالی نہیں دے سکتے، بہترین انداز اختیار کرو، کلمہ خیر کہو، دعا دو، یہ اس وقت کا تقاضا ہے، ہاتھ بھی بندے رکھو اور تمہارے پر سختی ہو، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، زبان سے کلمہ خیر ہی نکالو، ادفع بالتی ہی احسن۔ یہ مرحلہ تھا مکی دور میں، 13 سال یہی حکم رہا، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال پر جس طرح کا تشدد ہو رہا ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو اپنے چھوڑ کر کے جو چاہو میرے ساتھ کرو، ریزسٹ کر ہی نہیں رہے، حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا، لیٹ گئے، حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کے ساتھ جو بہیمانہ تشدد ہو رہا تھا، نہ انہوں نے جواباً ہاتھ اٹھایا، نہ دیکھنے والے مسلمانوں نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی، وجہ یہ نہیں تھی معاذ اللہ کی غیرت و حمیت نہیں تھی، نہیں، حکم، یہ فیز ہے، یہ مرحلہ ہے، کفو ایدیکم، اور اس کے ذریعے اس عرصے میں 13 سال میں وہ جماعت تیار ہوئی جس کا نام ہے حزب اللہ، جو ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر چکے تھے، جو لوگ پختہ کار ہو گئے تھے، ایمان راسخ ہو چکا تھا، ٹریننگ کے مرحلے سے گزر چکے تھے، اور جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے پیٹھ پر، باطل کے سر پر دے مارتے، وہ کوڑا کیا ہے، وہ حق کا کوڑا، وہ حزب اللہ، حزب اللہ کی تیاری اس طریقے سے ہو رہی ہے 13 سال، اور اس 13 سال کے نتیجے میں وہ حزب اللہ تیار ہوئی، مکے کے اندر 200-250 افراد جو ہیں وہ ایمان لائے، وہ اصل تھے، اصل قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخت ترین آزمائشوں سے گزرے ہوئے، استقامت کے تمام امتحان جو ہے وہ پاس کر چکے تھے، اور اسی دوران اوس اور خزرج مدینہ کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، وہاں بھی قرآن کی بات دعوت پہنچ گئی، وہاں بھی ایمان کا بیج جو ہے ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا، یہ قوت جب فراہم ہو گئی تو اب ہم دیکھتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، دوران ہجرت حکم آتا ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے، اب ان کو بھی اجازت ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوا، اور مکی دور میں اب مسلح تصادم کی نوبت آ گئی، ہاتھ کھول دیے گئے، اور وہاں پر ہاتھ کھولنے کے بعد اگلا مرحلہ مسلح تصادم کا ہی، اقبال نے اسی بات کو کہا ہے نا، ایک ہی شعر میں سمویا ہے کہ با نشے درویشی درساز و دمادم زن، پہلے درویشوں کا سا انداز ہے، بس دعوت دے رہے ہیں، کسی کی سخت بات کا بھی برا نہیں منا رہے، دعا دیتے ہوئے گزر رہے ہیں، بس اپنے کام سے کام ہے، فقر اور درویشی، لیکن اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں پورے استقامت کے ساتھ. چون پختہ شبی خدرا، اور جب تم ہو جاؤ خوب مضبوط پختہ ہو جاؤ، بر سلطنت جم زن، اب جم کی سلطنت ہو، سلطنت فارس ہو، اس پر اپنے آپ کو دے مارو. انقلاب کا راستہ یہ ہے نظام کو بدلنے کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے. لیکن اس پہلے مرحلے کو نظر انداز کر کے براہ راست دوسرے مرحلے پر آ جانا، یہ سیرت کے خلاف ہے. اس حوالے سے وقت تو اگرچہ کم ہے، میں اس وقت صرف اشارہ کروں گا کہ محترم والد محترم رحمہ اللہ نے پچھلے 20-25 سال سے مسلسل جو ایک سبق قوم کو دینے کی کوشش کی ہے، جو قوم کی سمجھ میں شاید اب زیادہ آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی، وہ کیا ہے کہ تصادم کا آج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے جائز مطالبے کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، ڈیمونسٹریٹ کریں، مظاہرہ کریں، ہاں سر پر کفن باندھ کے نکلیں. تو پختہ شوی خود را، اب مضبوط ہو گئے ہو، حزب اللہ تیار ہو گئی ہے، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں کام کر رہے ہیں، ہمارے سامنے بھی کلمہ گو ہیں، اس باطل اور طاغوتی نظام کے جو کسٹوڈین ہیں، نظام کوہنا کے پاسبان کون ہیں آج؟ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. وہ بدترین عامر جس نے ہمیں امریکہ کی غلامی میں ڈالا، اس نے بھی کہا تھا میں نے خانہ کعبہ پر چڑھ کر جو ہے وہ نعرہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، میں سب سے بڑا مومن ہوں. یہ صورتحال ہے، اور کلمہ گو کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھانا، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. چنانچہ جیسے آج دوسری دینی جماعتیں الیکشن پالیٹکس کے راستے کو سمجھتی ہیں کہ دور حاضر میں یہ راستہ کھلا ہوا ہے، تو تصادم کا ایک راستہ آج یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جائز مطالبات کے حق میں ڈیمونسٹریٹ کریں. سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے نظریات کی پریچنگ کریں، اس پیغام کو عام کریں، دعوت دیں وسیع پیمانے پر. اور جب تصادم کے مرحلے میں داخل ہوں، اب چیلنج کے ساتھ اٹھیں کہ ہم اس سودی نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ہم یہاں پر بینکوں کے آگے پکٹنگ کریں گے، دھرنا دے کر بیٹھیں گے، ہم اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. توڑ پھوڑ نہ کریں، کسی کو گزند نہ پہنچائیں، سسٹم کو جیم کریں، اور تیار ہو کر آئیں کہ لاٹھی برسے گی تب بھی ہمیں یہاں پر بیٹھنا ہے، جان کی قربانی کر تو نذرانہ تو دینا ہے، شہادت کی آرزو تو ہر شخص کے دل میں ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے. گولی برسے گی تب بھی یہاں سے بھاگنا نہیں ہے، وہ نقشہ نظر نہ آئے کہ ایک طرف سے لاٹھی چارج ہوا، دوسری طرف سے غائب لوگ، اب تلاش کرو انہیں. جب آ گئے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں تو یہ خالی دھمکی نہیں ہے، اب وہ آمنن ثابت کریں کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک مطالبہ تسلیم نہیں ہوتا. یہ میں نے کیوں کہا کہ اب یہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ پرامن راستہ ہے. ہاں اپنی جان کا رسک اس میں ہے، لاٹھیاں بھی پڑ سکتی ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، گولیاں برس سکتی ہیں اور برس رہی ہیں. اپنے حقوق کے لیے اٹھنے والے ہزارہ کے اندر جو نکلے تو گولیاں برسی کہ نہیں برسی؟ یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ باہر نکلے تو ان پر گولیاں برسی کہ نہیں برسی؟ تیار رہنا چاہیے، وہ تو ہوگا، لیکن یہ کہ کب تک برسیں گے؟ اگر آپ کی جماعت مضبوط ہے اور دعوت کا کام بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے، اس دعوت کے نتیجے میں لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حق بات یہی ہے، اگرچہ اس کے لیے قربانی دینے کا ہمت وہ کم لوگوں میں ہوتی ہے، وہ ساتھ کم دیتے ہیں. حزب اللہ کا حصہ بننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوں گے، لیکن قائل ہو جاتے ہیں لوگ، اور اس بات پر بھی قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے، یہ مخلص ہے اسلام کے ساتھ، یہ اللہ کے وفادار ہیں، یہ دنیا نہیں بنا رہے اس راستے سے. اب یہ ہوگا تو پھر آئندہ بھی پریشر برقرار رہے گا. اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ کروں گا، اس وقت صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ میں نے کہا، جو ہمارا انالیسس ہے ملک کے حالات کے حوالے سے، اصل سبب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اور پھر آج دین کے نفاذ کا صحیح طریقہ کیا ہے. میں نے اس وقت میں بالکل مختصرا بیان کیا، انشاءاللہ تفصیل سے پھر بیان کروں گا. خوشی اس بات کی ہے کہ 131 علماء پچھلے دنوں جامعہ اشرفیہ میں جمع ہوئے تھے. یہ وہی دن تھے جن دنوں والد محترم کا انتقال ہوا ہے. اس وقت جامعہ اشرفیہ میں اجلاس ہو رہا تھا، 150 کے قریب دیوبندی مکتب فکر تو اکٹھے ہوئے. ملک کے حالات وہی جو انتہائی سنگین، انتہائی محیب، انتہائی خوفناک، اکٹھے ہوئے. اور پھر یہ بھی ہو رہا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں کہ بیلٹ کے رستے سے تو آپ نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، ریئیکشن میں بلٹ کا رستہ جو ہے لوگوں نے اختیار کر لیا، وہ بھی ان کے لیے پریشانی کا موجب ہے. اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں جو بیلٹ کا استعمال ہو رہا ہے، وہاں تو ان کے پاس پورا جواز موجود ہے. منطق تو سیدھی سی ہے، امریکہ نے حملہ کیا ہے اور ہم اس کے فرنٹ لائن الائی الالعنان، چھپ کر بھی مدد نہیں کر رہے، صفحے اول کے اتحادی، اور اسی کی تنخواہ لے رہے ہیں، اسی کا معاوضہ اور کرایہ وصول کر رہے ہیں امریکہ سے. اور قبائلی علاقہ جو ہے اس میں پاکستان کی پوری جورسڈکشن نہیں ہے، وہ آزاد قبائلی علاقہ ہے، اس کی اسپیشل اسٹیٹس ہے. اور وہاں تو امریکہ نے حملہ کر دیا اور آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا، تو وہاں ان کو کیوں جواز نہیں ملے گا گن اٹھانے کا، مجھے بتائیے. کوئی مجھے اس لاجک کا جواب دے. ان کے علاقے میں امریکہ نے براہ راست حملہ کیا ہے اور ہماری حکومت، ہماری فوج پورے طور پر ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کر رہی ہے، اور وہ آزاد قبائلی علاقہ ہے. اور وہ لوگ آج تک پاکستان کے اور اسلام کے وفادار اور مخلص رہے. اور ان لوگوں کی روایت میں بھی یہ ہے کہ وہ کسی کے ظلم کو برداشت نہیں کرتے. وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، وہ برابر کا بدلہ لینے کے قائل ہیں، ان کی روایت ہے. آپ کے کسی فتوے سے ان کی روایت ختم ہو جائے گی. لہذا وہ گن اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہاں کے جو مسلمان نوجوان ہیں اور دینی ذہن رکھنے والے، وہ یہ دیکھ کر کے ایک دعوت کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ. بینٹ کا راستہ تو بہت آزما لیا گیا نا، لہذا اب ایک بلٹ کا راستہ رہ گیا. چنانچہ اس ساری صورتحال میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں علماء، خاص طور پر دیوبندی علماء، الحمدللہ. اور یہ انہیں بہت پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا. اس میں جو تفصیل ہے وہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا جو تمہید ہے وہ ابتدائی حصہ حالات کے حوالے سے جو ان کا انالیسس ہے، میں صرف وہ پڑھ کر سنا رہا ہوں. ملک بھر کے علماء کا یہ اجتماع عام مسلمانوں کے اس احساس میں برابر کا شریک ہے کہ ہمارا ملک جن گوناگوں مسائل سے دوچار ہے اور اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، وہی باتیں جو میں کہتا رہا ہوں اور بانی محترم پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں، 5 سال سے تو شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ نفاذ اسلام کے جس عظیم مقصد کے لیے یہ مملکت خداداد حاصل کی گئی تھی، اس کی طرف سے مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے. اصل کوز یہ، اور عملاً اسلامی نظام زندگی اور اسلامی نظام عدل، افراد بھی اسلامی ایک نمونہ بنے صحیح مسلمان، اور اسلام کا نظام عدل اجتماعی، دین حق وہ قائم ہو، نظام مصطفیٰ، عملاً اسلامی نظام زندگی اور اسلامی نظام عدل کی طرف پیش قدمی کی بجائے ہم اس منزل سے دور ہوتے چلے گئے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک بھر کے عوام ہم جہتی مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے اس جرم کا. دولت کی تقسیم کا نظام اس قدر محیب ہے کہ ایک طرف دولتوں کے ڈھیر ہیں اور دوسری طرف لوگ فقر و افلاس سے مجبور ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں. ملک بھر میں کسی کی جان و مال کو تحفظ نہیں ہے، قتل و غارت گری اور دہشت گردی سے ہر شخص سہما ہوا ہے. وہی بات، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس، سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں. ہر شخص سہما ہوا ہے اور مجرم دندناتے پھر رہے ہیں. سرکاری محکموں میں رشوت ستانی اور بدعنوانی کا عفریت ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، اور عوام کے لیے اپنا جائز حق حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف بن چکا ہے. جو شخصیت ملک کا عظیم اثاثہ تھی, کیسی کیسی بڑی شخصیت, علماء دین, اکابر علماء, جن کا کردار جو ہے وہ واقعتاً ایک روشن ستارے کی مانند رہا, ان کا معاملہ کیا, برملا قتل کی جاتی ہیں اور قاتلوں کو سزا نہیں دی جاتی. یہ ایک لمبی فہرست تھے اس عرصے میں جو بڑے بڑے اکابر علماء شہید کیے گئے ہیں, اور آج تک نہیں پتا کرنے والا کون ہے, کوئی قاتل کو پکڑنے والا نہیں ہے. بے گناہ بچوں کو دھڑلے سے اغوا کیا جاتا ہے اور ملوث افراد کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. ناقص منصوبہ بندی کے نتیجے میں مہنگائی اور بجلی کی قلت نے عوام کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے, جس سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف ہمارے ملک کے بہترین وسائل ان عوامی امنگوں کو دور کرنے اور ان کے اسباب کا ازالہ کرنے کی بجائے امریکہ کی مسلط کی ہوئی جنگ میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے خرچ ہو رہے ہیں, جبکہ امریکہ کی طرف سے ہماری سرحدوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر کے ان پر ڈرون حملوں کا سلسلہ برابر جاری ہے, جن میں ہمارے بے گناہ شہریوں, عورتوں اور بچوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہو کر بستیاں اجڑ چکی ہیں. اور یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے اپنی بالادستی قائم کرنے اور عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ کرنے اور اسلام اور امت مسلمہ کے تہذیب و تمدن کو تباہ کرنے کی کاروائیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جگہ جگہ مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور خود ہمارے شہریوں کے ساتھ امریکہ میں بدترین ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے, اور امریکہ مسلسل ہمارے بجائے بھارت کو نوازتے رہنے کی پالیسی پر گامزن ہے. اس کے باوجود حکومت کی پالیسیوں میں امریکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ملکی مفادات کو بے دھڑک قربان کیا جا رہا ہے. جب اجتماعی سطح پر مسلمانوں کو اس قسم کے مسائل درپیش ہوں تو اس وقت بطور خاص اس بات کی ضرورت ہوتی ہے, الحمدللہ کی وہی بات ہے, کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے. لیکن ان حالات میں بھی ملک میں بددینی کو فروغ مل رہا ہے, اور عریانی و فحاشی پر کوئی روک نہیں, نفاذ شریعت کی پرامن کوششوں کو درخور و اتناہی سمجھا نہیں جاتا, اور سود, قمار اور دوسری محرمات کو شیر مادر سمجھ دیا گیا. ان تمام حالات میں ملک کے دردمند مسلمان سخت بے چینی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس میں نہ مایوسی کی کوئی گنجائش ہے اور نہ بے عملی کی. لہذا یہ تمام حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ملک کے ارباب حل وقت اور عوام ایک دوسرے کو نشانہ ملامت بنانے کی بجائے مل جل کر اپنے طرز عمل میں انقلابی تبدیلیاں لائیں. اسی طرح ملک کی کشتی گرداب سے نکل سکتی ہے. اسی غرض سے علماء کرام کا اجتماع بلایا گیا کہ وہ اس صورتحال پر غور کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ طریقے تجویز کریں جو اس ملک کو اس صورتحال سے نکالے. چنانچہ یہ اجتماع اب کیا کہہ رہے ہیں, آگے کیا ہونا چاہیے, میں اس میں صرف ایک چیز کا جو ہے ساری تفصیل نہیں پڑھ رہا. ایک طرف انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان غیر متزلزل ہے کہ اسلام ہی نے یہ ملک بنایا اور اسلام ہی اسے بچا سکتا ہے, اس کی بقا اور سالمیت اس کا انحصار اسلام پر ہے, لہذا حکومت کا فرض ہے کہ وہ ملک میں اسلامی تعلیمات اور قوانین کو نافذ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور ملک کے آئین کا اہم ترین تقاضا بھی, اور اسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ملک میں انتہا پسندی کی تحریکیں اٹھی ہیں. اگر ملک نے اپنے مقصد وجود کی طرف واضح پیش قدمی کی ہوتی تو ملک اس وقت انتہا پسندی کی گرفت میں نہ ہوتا. لہذا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے کہ پر امن ذرائع سے پوری نیک نیتی کے ساتھ ملک میں نفاذ شریعت کے اقدام کیے جائیں. یہ پر امن ذرائع کیا ہیں؟ ہر مسجد سے اس بات کا تقاضا ہوتا ہے, محض تقاضا کرنے سے حکومت مان دے گی؟ وہی ہے, میل جل کر پھر نکلے, ایک عوامی تحریک ہو, لیکن اس کا نیوکلس کون ہو؟ وہ لوگ ہوں جو شریعت پر خود عمل کرنے والے ہوں, اپنے وجود پر شریعت کو قائم کیے ہوئے ہوں اور جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. توڑ پھوڑ نہ کریں, کسی کو نقصان نہ پہنچائے, سسٹم کو جیم کریں. یہ ہے وہ پورا من طریقہ, اور جس کی طرف یہ آ رہے ہیں, نہ بیلٹ نہ بلٹ, یہی راستہ ہے جو سب سے زیادہ سیف ہے, خاص طور پر جب معاملہ بھی ہمارا مسلمانوں سے, دوسری طرف بھی مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, ان میں بعض منافق بھی ہوں گے جو بدنیتی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ شریک ہیں، بعض غلط فہمی میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہے. لہذا سب سے مناسب اور سیف راستہ، اور جو آج کل آپ نے دیکھا، ایرانی انقلاب آیا، بنیادی طور پر وہاں بھی عوام نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، ایجیٹیشن، پر امن، 20,000-25,000 جانے گئیں، لیکن اس کے بعد وہ امریکہ کا جو اس وقت ناک کا بال تھا اور سب سے چہیتا تھا اس پورے علاقے میں، وہ پولیس مین تھا امریکہ کا، اسے بھاگنا پڑا یہاں سے، اور پھر 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں، وہ تو واقعی اس شہر کا پورا مستاق بن گیا. اسی طریقے سے عوامی تحریک نے بڑے بڑے تختے الٹے ہیں پرانی بادشاہتوں کے. وینزویلا میں کیا ہوا، کرغیزستان میں کیا ہوا، یہ ہمارے سامنے کی بات ہیں. پھر پاکستان میں ابھی وکلاء کی تحریک ابھی تو ابتدائی مرحلے میں تھی، اپنے جائز حق کے لیے اٹھے، قربانیاں خود دی ہیں، مارے کھائی ہیں، ڈنڈے بھی پڑے ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں. یہ ہے وہ پرامن راستہ. لیکن دینی جماعتیں اب اس کام اس طرف آئیں، چھوڑ دیں ان مقیہ معاملات، اور پریشر ہو، بھرپور پریشر ہو حکومت کے اوپر، یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ وعدے کر کے پھر مکر جائیں. انہیں معلوم ہو کہ ہم اس وعدہ کر کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پیچھے عوامی پریشر اتنا زوردار ہے. یہ کام کریں گے تو پھر یہ ہے راستہ. اور اگر راستہ سمجھ میں آ گیا ہے ان کو، تو اللہ کرے کہ وہ اس رستے پر آئیں، مدارس سے نکلیں، عوامی تحریک کے لیے لوگوں کو بیدار کریں، اور جو ان کا رول ہے علماء کا، رہنمائی کا اور قیادت کا، وہ آئیں اس میدان میں بھی قیادت کریں. ہماری تو دعا ہے کہ وہ آگے بڑھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بات وہی ہے جو 25 سال سے والی محترم کہتے رہے ہیں، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. الحمدللہ کہ اب علماء کا متفقہ فیصلہ بھی اسی کے حوالے سے ہے. اس کے اور تقاضے کیا ہیں، ان پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ایک جنازہ ہے ہمارے اس علاقے میں، جو ایم پی اے ہیں ڈاکٹر سعید الہی صاحب، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انشاءاللہ نماز کے بعد یہیں پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.